علم و عمل کا کارواں آئی ایس او ہے پاک وطن کے پاس آئی ایس او
الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. صلوات پڑھیے گا مطلب اللہم
صل علی محمد وآل محمد.
عزیزان گرامی قدر، سورہ مبارکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 نمبر آیت میں پروردگار نے مومنین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں کو ثابت کرے گا، اس میں ثبات عطا کرے گا. ثابت قدمی دنیا کے جتنے بھی ہماری زندگی کے مراحل ہیں ان سب میں کامیابی کے لیے جو بنیادی ترین چیز ہے وہ ثابت قدمی ہے. یعنی آپ طالب علم ہوں، آپ بزنس کرتے ہوں، جاب کرتے ہوں، کوئی بھی زندگی کا مرحلہ، کوئی بھی زندگی کا شعبہ ہو، جو بنیادی ترین چیز ہے وہ کیا ہے؟ ثابت قدمی. اگر آپ کی زندگی میں ثابت قدمی نہیں ہے تو نہ دنیا میں اور نہ آخرت کہیں پر بھی کامیابی ممکن نہیں ہے. سکسیس، کامیابی، فلاح، فوز، ان تمام کے لیے جو بنیادی ترین ایلیمنٹ ہے زندگی میں وہ ثابت قدمی ہے. یہ جو ہم اور آپ مثلا بچپن سے اپنی زندگی میں کہانی سنتے اور سناتے چلے آئے ہیں، جس میں ایک کچھوا اور ایک خرگوش کی ہم کہانی پڑھتے اور سناتے اور سنتے چلے آئے ہیں، بنیادی جو تھیم اور مورل ہے وہ کیا ہے؟ کہ آپ جتنے مرضی شارپ ہوں، جتنے مرضی انٹیلیجنٹ ہوں، جتنی آپ کی بظاہر کاموں کے اندر سرعت زیادہ ہو، اگر آپ کے اندر کنسسٹنسی نہیں ہے، اگر آپ کے اندر ثابت قدمی نہیں ہے، یو کین ناٹ اچیو سکسیس ان یور لائف. لہذا ایک تحقیق جس کو سوشل میڈیا پہ بھی کسی نے شیئر کیا تھا، اس کا خلاصہ کیا تھا؟ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ دنیا میں جتنے بھی سکسیسفل لوگ اور سکسیسفل ادارے اور جو کچھ بھی یعنی سکسیس کا تصور دنیا میں ہے، اس کے پیچھے 30% جو ہوتا ہے وہ آپ کی صلاحیتوں کا کردار ہے. یعنی 30% آپ کی لائف کی اور دنیا کی جو سکسیس ہے وہ آپ کی انٹیلیجنس، آپ کے اندر جو صلاحیتیں ہیں، آپ کی جو کوالٹیز ہیں ان کے ذریعے سے. 70% آف جو سکسیس ہے وہ تھرو کنسسٹنسی حاصل ہوتی ہے. مثلاً اگر اب آپ آئیں اور اپنے طالب علموں کے اطراف میں دیکھیں گے، سکسیسفل طالب علم زیادہ تر کون سے ہوتے ہیں؟ جن میں کنسسٹنسی پائی جاتی ہے. اسی طرح سے لائف میں سکسیسفل لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو کہ کسی ایک جگہ کنسسٹنٹلی کام کر رہے ہوں. بزنس میں بعض اوقات بہت زیادہ اماؤنٹ لے کر بڑی بزنس میں اترنے والے اوور نائٹ ترقی کرتے ہیں اور اوور نائٹ فیل بھی ہو جاتے ہیں. لیکن وہ آدمی جس نے ایک چھوٹے سے پیمانے سے کام شروع کیا ہوتا ہے لیکن کنسسٹنسی سے کام کیا ہوتا ہے، وہ اوور آل سکسیس کو گین کر لیتا ہے. لہذا زیادہ میں اس پہ بحث نہیں کروں گا، یعنی خلاصتاً اگر بات کی جائے تو دنیا اور آخرت یعنی دین میں بھی مسئلہ کیا ہے، عبادات میں بھی مسئلہ کیا ہے، روحانی ترقی کا بھی راز کس چیز میں، کانسسٹنسی میں. آپ نے کچھ دن شب نماز شب پڑھی، کچھ نہیں پڑھی، کچھ دن اپنے آپ کو حرام سے بچایا، پھر پاؤں سلپ ہو گیا، تو یہ چلتے دوڑتے سلپ ہوتے ہوئے بعض اوقات انسان کہیں نہیں پہنچ پاتا. بہت آہستگی سے قدم اٹھا رہا ہو اپنے آپ کو سلپ ہونے سے بچا لے تو ہو سکتا ہے کہ کسی نہ کسی مقام اور کسی نہ کسی منزل تک پہنچ جائے. تو ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ چیز کیا ہے ہماری زندگیوں میں؟ ثابت قدمی. یہ ثابت قدمی نتیجہ کس چیز کا ہے؟ ینصر اللہ، ینصر اللہ تمہاری مدد کرے گا. ان تنصر اللہ، تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. یہ جب اللہ مدد کرتا ہے تو اس مدد کا ظہور کس چیز میں ہوتا ہے؟ آپ کے وجود میں کنسسٹنسی کے ذریعے سے ہوتا ہے. یہ جو ایک ہمارا یا دنیا میں عام لوگوں کا ایک تصور ہے کہ جی میں اگر اپنی زندگی میں پلاننگ اور اپنی زندگی میں میں برنامہ ریزی کر کے اور بڑے اپنے آپ کو میں کر سکتا ہوں، کچھ نہیں کر سکتا. آپ لوگوں کی زندگی کے تجربات کا لیول شاید اس جگہ پہ نہ ہو. اپنے بڑوں سے، اپنے بزرگوں سے پوچھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کچھ لوگوں سے سوال کرنے کے بعد کہ وہ اوپر والی ذات جو ہے وہ اتنی طاقتور ہے، اتنی قدرت مند ہے کہ وہ پوری زندگی کے صفحے کو پلٹ دیتی ہے. کہاں سے کہاں پہنچاتی ہے انسان کو کسی کو نہیں پتا. ہم ایک ارادہ کر رہے ہوتے ہیں، ایک خیال رکھے ہوئے ہوتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ اس کے حساب سے ہم پلاننگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آ کے پوری بساط ہستی کو ہی پلٹ دیتا ہے. اب اگر آپ نے اپنی زندگی میں ثبات قدمی، ثبات پیدا کرنا ہے، اپنی زندگی میں ثابت کنسسٹنسی پیدا کرنی ہے، تو اس میں ہمیں اپنے برنامے پہ، اپنے پلاننگ کے اوپر ریلائی نہیں کرنا. کس کے اوپر ریلائی کرنا ہے؟ خدا. وہ اگر ارادہ کر لے مجھے اور آپ کو کنسسٹنٹ کرنے کا، وہ اگر ارادہ کر دے میری اور آپ کی زندگی میں ثابت قدمی ایجاد کرنے کا، تو میں اور آپ ثابت قدم ہوں گے. اور اگر میں اور آپ ثابت قدم ہو گئے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ سکسیس، دنیا میں بھی اور کہاں پر بھی، آخرت میں. اب جو جملہ ہے وہ جملہ شرطیہ ہے نا، ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا. شرط اور جواب شرط تقریباً علت اور معلول جیسی کیفیت رکھتے ہیں، کاز اینڈ افیکٹ جیسی کیفیت رکھتے ہیں. کاز اینڈ افیکٹ کیا ہے؟ یعنی جب کاز کسی چیز کی واقع ہو جاتی ہے تو افیکٹ بھی خود بخود واقع ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہوا کرتا کہ کسی شے کی اگر کاز ہے، حقیقی کاز ہے، وہ تو واقع ہو جائے، افیکٹ سامنے نہ آئے. اگر ایسا ہو رہا ہوتا ہے تو اس پہ پھر اس کے درمیان میں کاز اینڈ افیکٹ کا جو ریلیشن ہے وہ نہیں ہوتا. کاز اینڈ افیکٹ کا ریلیشن کہاں پر ہوتا ہے؟ کہ جہاں جیسے ہی کاز آتی ہے، افیکٹ فوراً ہی سامنے آ جاتا. تو تقریباً یہ جو کیفیت ہے یہ شرط میں بھی پائی جاتی ہے. یعنی کہ جیسے ہی شرط واقع ہوتی ہے، مشروط خود بخود ظاہر ہو جاتا ہے. اب شرط کیا ہے؟ ان تنصر اللہ، اگر تم نے اللہ کی مدد کی. جیسے ہی آپ اللہ کی مدد کریں گے، اللہ آپ کی مدد کرے گا. اور اس مدد کا ظہور کس میں ہونا ہے؟ آپ کے اندر ثابت قدمی کے ذریعے سے ہونا ہے. لہذا اب یاد رکھیے کہ جتنے بھی افراد ہم نے زندگی میں ثابت قدم پائے ہیں وہ اللہ کی مدد سے پائے. لیکن اللہ کی مدد کی شرط کیا ہے؟ ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو. تو اللہ کو مدد کی ضرورت ہے؟ ضرورت نہیں ہے. تو پھر اللہ کی مدد سے مراد کیا ہے؟ کیسے کریں گے اللہ کی مدد؟ کیسے ہونی چاہیے اللہ کی مدد؟ مثلاً کار خیر میں حصہ لیں، اور مثلاً اور مثلاً حقوق العباد، اور کیسے ہوگی اللہ کی مدد؟
کنٹرول کرنے کے بعد آپ خود ہی خدا کے قریب ہونا شروع ہو جائیں, تو اس کی سے
قربت کی بات نہیں ہو رہی عزیز من, اللہ کی مدد کی بات ہو رہی. کس کو لانا چاہیے دین پہ؟ آنا چاہ رہا ہے. اور کیسے کرو گے اللہ کی مدد؟ ماشاء اللہ آپ لوگوں نے جو باتیں کی ہیں بہت نزدیک تر باتیں ہیں. پہلے مطلب کو سمجھتے ہیں پھر بات کو آگے بڑھتے ہیں. اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ ہماری مدد سے بے نیاز ہے, اسے ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے. بنیادی طور پہ کیا ہے یہ ہم سمجھیں اپنی مدد کر رہے ہیں. اور اپنی مدد کریے, یاد رکھیے گا, اپنی مدد کی ابتدا اپنے آپ سے کرنی ہے ہم نے. جہاز میں جب بیٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ اگر ہوا کا دباؤ کم ہو جائے تو ماسک آٹومیٹکلی گر جائے گا. کیا کریں پہلے؟ کیا کریں ماسک کے لیے؟ پہلے خود لگاؤ ماسک, پھر دوسروں کی مدد کرو. ٹھیک ہے, دوسروں کی مدد کے چکر میں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی ہی مدد کے قابل نہ رہیں. متوجہ ہو رہے ہیں بات کو؟ دنیا کا نظام پروردگار کا بھی ایسا ہی ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت کو خود نہ بدلے. یعنی پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہے. حقوق العباد, دوسروں کی مدد, امر بالمعروف نہی عن المنکر, یہ سارے کے سارے اس وقت کام آئیں گے جب میں نے اپنی مدد کی ہوئی ہوگی, جب میں خود صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہوں گا. اب اللہ کی مدد کیا ہے یاد رکھیے گا. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ارادے کیے ہیں, لیکن ان میں سے کچھ ارادے ایسے ہیں کہ جن کا تعلق میری اور آپ کی حرکت سے ہے, میرے اور آپ کے کام سے ہے. مثلا اللہ رازق ہے, لیکن رازق اس معنی میں تو نہیں ہے کہ اگر پلیٹ سامنے رکھی بھی اور میں اپنے ہاتھ سے کھانا اپنے منہ میں نہ ڈالوں یہ سوچ کر کے بھائی اللہ رازق ہے وہی کھلائے گا. تو پلیٹ بھی سامنے رکھی رہے گی, کھانا بھی اسی کے اندر رہ جائے گا اور میں بھوکا رہ جاؤں گا, وہ کھانا میرے پیٹ میں نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے مجھے ہاتھ دیے ہیں کہ میں ان ہاتھوں سے اس رزق کو اپنے پیٹ میں پہنچاؤں. اب یہ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ, وہ رازق ہے, رزق پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے, رزق کا کچھ حصہ بالآخر آپ تک پہنچتا رہے گا. امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام, آپ فرماتے ہیں رزق و رزقان, رزق دو طرح کے, رزقن یطلبو کا, ایک رزق وہ ہے جو تمہیں طلب کر رہا ہوتا ہے, وہ رزقن تطلبو, اور ایک وہ رزق ہے جسے تم طلب کر رہے ہو. فرمایا جو رزق تمہیں طلب کر رہا ہے وہ موت کی طرح سے جہاں جاؤ گے تمہارے پیچھے آ جائے گا, لیکن جو رزق تم طلب کر رہے ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ تم تک پہنچے. اب یہ جو رزق آپ تک پہنچنا ہے یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی اور میرے حرکت کے اوپر. جو رزق اللہ نے میرے لیے ایسی طریقے سے رکھا ہے کہ یطلب کا, کہ وہ ہمیں طلب کرتا ہے, وہ بالآخر پہنچنا ہے. لیکن اس رزق کو بھی میں آبرو مندانہ طور سے حاصل بھی کر سکتا ہوں اور ذلیل ہو کر بھی مجھے ملتا. آپ کام کرنا چھوڑ دیں, بالآخر کہیں نہ کہیں سے کوئی صدقہ, کوئی خیرات, کوئی رحم دلی, کوئی نہ کوئی آپ تک پہنچ جائے گی. لیکن آپ اسی رزق کو محنت کر کے, کام کر کے آبرو مندانہ اور عزت طرح طریقے سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. بس ہمارے اختیار میں کچھ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں, جہاں تک ہمارا اختیار ہے وہ کام اللہ تعالیٰ انجام نہیں دیتا, اور جو چیز ہمارے اختیار سے باہر ہو جاتی ہے, جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے, وہ پروردگار ہمیں عطا کرتا ہے. ہم نے جو اپنے حصے کا کام کرنا ہے وہ, اور اس کام کو الہی جہد دینا, یہ اللہ کی مدد ہے. کام تو ہم نے بالآخر کرنا ہے. مثلا آپ نے پڑھائی اپنی زندگی میں کرنی ہے, पढ़ाई करने के बाद कहीं ना कहीं आपने जॉब कर ली, लेकिन अगर ये पढ़ाई और ये जॉब इसकी जहद आप इलाही कर देंगे तो ये खुद ब खुद अल्लाह की मदद होना शुरू हो जाए। इसी से बाहर निकल के आप अपने किरदार से अपने अतराफ में जो आसार मुरतब कर रहे होंगे, जो आपके अतराफ में माशरे को इलाही रंग दे रहा होगा, इस माशरे को ज़मीन पर इंसानी हयात को इंसानी जहद देना, ये वो काम है जो अल्लाह ताला चाहता है कि हो। दुनिया में हमें भेजने का मकसद क्या है? खाओ पियो और मर जाओ, ये मकसद है। क्यों भेजा दुनिया में हमें? दुनिया का मकसद क्या है? एक मकसद दुनिया का क्या है, परवरदिगार चाहता क्या, उसका इरादा क्या है? وَنُورِيدُ أَنَّ مُنَّا عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْعَرْضِ وَنَجْعَلْهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلْهُمْ الْوَارِثِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ یہ کیا ہے کہ جو زمین پر مستضعف لوگ ہیں، ضعیف طبقہ ہے، اس کے اوپر اپنی منت، اپنا احسان اس کے اوپر کرے اور اس کو کیا قرار دے؟ امامت۔ یہ مستضعف کون ہے؟ مستضعف وہ طبقہ ہے جو ضعیف نہیں ہے، جو ضعیف کر دیا گیا ہے۔ دو الگ الگ کانسیپٹ ہیں، ایک ضعیف ہوتا ہے اور ایک مستضعف ہوتا ہے۔ ضعیف ہوتا ہے جس کا اپنا وجود کمزور ہو، مستضعف کون ہوتا ہے؟ کہ جس کا اپنا وجود نہیں ہوتا، کسی بیرونی عامل کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو یا اپنی طاقت کو ظاہر نہیں کر پا رہا ہوتا۔ مثلاً آپ نے غور کیا ہوگا، عام طور پر زندگی میں بعض اوقات یہ ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں بھی سوال بھی آتا ہے کہ برے کام کرنے والے لوگوں کے پاس ہر چیز آ جاتی ہے، برا کام کرنے والے جو ہے وہ زندگی میں ترقی پا لیتے ہیں، اور نیکی کا راستہ کرنے والے بیچارے مار کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو فرق کہاں پر ہے؟ فرق یہ ہے کہ بدی کے اور برائی کے راستے پر چلنے والا وہ کسی ایتھیکل اور ہیومن ویلیوز کا پابند نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی انسانیت نہیں ہوتی، کوئی اخلاقی قدر نہیں ہوتی۔ اب جب نہیں ہوتی تو وہ چوری بھی کرتا ہے، وہ ڈاکے بھی ڈالتا ہے، وہ دوسروں کے حقوق کو تلف بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے۔ تو جھوٹ بول کر حاصل کی ہوئی کامیابی یہ حقیقی کامیابی نہیں ہے۔ اب شریف آدمی کیوں مار کھا رہا ہے؟ کیونکہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے، لوگوں کو دھوکہ نہیں دے رہا مثلاً۔ اب علی ظاہر دیکھو، علی ظاہر اس کو جس چیز نے ضعیف کیا وہ کیا ہے؟ وہ ایک ہمارے معاشرے کی مثلاً کیا ہے، ہمارے اپنے معاشرے کی پرابلم کیا ہے؟ ہمارے اپنے معاشرے کی پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ کوئی چیز بیچنا چاہتے ہیں اور آپ ایمانداری سے اس کا کوئی عیب بتا دیں تو آپ سے نہیں خریدے گا، اور کوئی جھوٹ بول کر چونا لگا دیں تو سب چل رہا ہے۔ ہم اور آپ اس دور میں زندگی کر رہے ہیں کہ جہاں پر شرافت بے وقوفی کہلاتی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ شریف کو کیا سمجھا جاتا ہے آج کل کے میں اور آپ جس دور میں رہ رہے ہیں؟ بے وقوف سمجھا جاتا ہے۔ لیکن بنیاد اصل حقیقی نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو بے وقوف کون ہے؟ حقیقی نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو بے وقوف وہ ہے کہ جس نے اللہ سے اپنے معاملے کو خراب کیا۔ لہذا اگر ظاہری طور پر وہ کامیاب ہے، وہ کیوں کامیاب ہے؟ وہ اس لیے کامیاب ہے، مثلا امام حسین علیہ السلام کے سامنے جو لشکر ہے، اگر ظاہری اعتبار سے وہ فتح حاصل کر رہا ہے یا ظاہری طور پر قتل کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ طاقتور زیادہ ہیں۔ وہ اس لیے کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے کیونکہ وہ جھوٹ بول کر، وہ دھوکہ دے کر، وہ سارے غلط راستے اختیار کر کے وہاں تک پہنچنا امام حسین نہیں کر سکتے۔ یہ اب یہ امام حسین کا نہ کر سکنا امام حسین کی کمزوری نہیں ہے نا، لیکن دین کیا چاہتا ہے؟ دین یہ چاہتا ہے کہ یہی لوگ جن کو کمزور کر دیا گیا ہے لیکن یہ خدا سے قتل ہو جاتے ہیں، لٹ جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں، لیکن اللہ سے اپنے معاملے کو خراب نہیں ہونے دیتے ہیں۔ میں دیکھیں، میرا اور آپ کے اختیار کی بات ہے نا، میں اور آپ بھی جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر ہو سکتا ہے زندگی میں کامیابی حاصل کر لیں، یا یہ کامیابی حاصل کرو یا وہ کامیابی حاصل کرو جو اللہ کے نزدیک کامیابی ہے. لیکن دین کیا چاہتا ہے؟ دین یہ چاہتا ہے کہ ہم ان عوامل کو کہ جو ان کو ائمہ کو ضعیف بنا رہے ہیں نا, ائمہ خود ضعیف نہیں ہے, امام کو جو غیبت کے پردے میں جانا پڑا ہے, کیوں جانا پڑا؟ اس لیے کہ امام کے سپورٹرز نہیں, امام کے حفاظت کرنے والے افراد نہیں. اب میں نے اور آپ نے معاشرے کو ایسا بنانا ہے کہ وہ معاشرہ یعنی صرف 72 افراد پر مشتمل نہ ہو, پورا معاشرہ ایسا ہو کہ جو امام کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑی ہو اور یہ نعرہ لگا سکے کہ ہم خود تو مٹ جائیں گے مگر اپنے زمانے کے امام کو آنچ نہیں آنے دیں گے. اب زمین پر جب تک معاشرے کا ایک کم از کم قابل اعتنا حصہ ایسا نہیں ہوگا تب تک اب امام زمانہ کا ظہور بھی نہیں ہوگا. اب یوں سمجھ لیں کہ 1100 سال کا وہ زمانہ جو کہ غیبت امام زمان کا زمانہ ہے, اس میں امام کس چیز کے منتظر ہیں؟ ان تنصر اللہ, تم اللہ کی مدد کرو. ہم اللہ کی مدد نہیں کر رہے, ہم نے 1100 سال میں کیا کیا ہے؟ نہ اپنی مدد کی نہ اللہ کی مدد کی. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا جو کمال ہے میری اور آپ کی نسلوں پر وہ کیا ہے کہ انہوں نے اس 1100 سال کی اس خاموشی کو, اس کیفیت کو توڑا, اور توڑنے کے بعد ہمیں اور آپ کو یہ سمجھایا کہ بھائی اگر امام زمان تک پہنچنا ہے, وہ مقام حاصل کرنا ہے, امام کو پردہ غیبت سے نکالنا ہے, تو پہلے اپنی مدد کرو, اللہ کی مدد کرو, اللہ تمہاری مدد کرے گا. خود امام کے ظہور کے مرحلے میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے. کیا ہم نے صرف ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر امام کے ظہور کی دعا مانگنی یہ کرنا ہے یا نہیں؟ اب ہم نے اپنے عمل سے, اپنے کردار سے اللہ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ پروردگار میری زندگی کی جہت بھی الہی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ایک الہی معاشرے میں زندگی کروں, اور حتیٰ جو میری حیات کا سیاسی نظام ہے وہ بھی کیا ہو؟ الہی ہو. یہ جب تک اب ہم ثابت نہیں کریں گے اللہ کے حضور امام کو اذن ظہور اللہ کی طرف سے عطا نہیں ہوگا. لہذا مجھے اور آپ کو ایک حرکت کرنی ہے, مجھے اور آپ کو ایک قدم آگے بڑھنا ہے, مجھے اور آپ کو اپنی مدد کر کے اللہ کی مدد کرنی ہے. اب وہ مدد کیا ہے؟ وہ مدد یہی ہے کہ میں اپنی زندگی میں الہی رنگ پیدا کروں. اب یہ الہی رنگ ہمارے تعلیمی اداروں میں موجود ہے کیا؟ ہمارے تعلیمی ادارے واقعاً ایسے ہیں کہ جو ہمارے اندر الہی رنگ اور الہی جہت پیدا کر رہے ہیں؟ پورا تعلیمی نظام سب طاغوت کے ہاتھوں میں, بجائے الہی رنگ پیدا کرنے کے کیا کیا جا رہا ہے؟ شیطانی رنگ پیدا کیا جا رہا ہے. کچھ عرصے میں ہمارے بھی آپ دیکھیں گے نوجوان اشارے بنانے کی حد تک تو آ گئے ہیں, وہ شیطانی جو اشارے ہوتے ہیں ہاتھوں سے وہ تو ہم بنانے لگے ہیں. کچھ عرصے میں آپ دیکھیں گے ہمارے نوجوان بھی روڈوں پہ جو ہے وہ شیطان کی شکل بنا کے اور پھر رہے ہوں گے یورپ اور امریکہ کی طرح سے. اتنے پست معاشرے ہو گئے ہیں یہ جن کو ہم ترقی یافتہ سمجھتے ہیں, ان کی ظاہری ترقی بھی غریب ممالکوں کا مال لوٹ کر اس کے اوپر ہوئی ہے. میرا ایک دوست جو ہے وہ کسی یورپین کنٹری میں گیا ہوا تھا, تو وہاں سے اس نے مجھے فون کر کے کہا کہ تم کہاں بیٹھے ہوئے ہو, نہ تمہارے جہاں تم ہو وہاں نہ علماء کی کوئی قدر ہے, نہ ان کی کوئی مدد کرتا ہے, ادھر آؤ, ادھر کا معاشرہ دیکھو, یہ دیکھو کتنے علم دوست لوگ ہیں, یہ ریسرچرز کا, علماء کا کتنا احترام کرتے ہیں, ان کو کتنا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. پھر ایسی بات بڑھتی گئی, آخر میں بہت ساری باتیں سنتا رہا میں. آخر میں اس کے کچھ جملے بڑے عجیب و غریب تھے, مجبور کیا ان جملوں نے کہ میں پھر سے کچھ کہوں. وہ کیا تھے؟ اہل سنت دوست تھا میرا. کہنے لگا یہ جو تم کہتے ہو کہ جی امام مہدی آئیں گے, تو یہ کیا تمہارے معاشرے میں آئیں گے؟ چور معاشرہ ہے تمہارا, جھوٹ بولنے والا معاشرہ ہے, کرپشن سے بھرا ہوا ہے, تمہارے پاس آئیں گے؟ ادھر آئیں گے, یہ معاشرہ ہے, یہ دیکھو کیسے سچے لوگ ہیں, علم دوست لوگ ہیں, مہربان ہیں, وغیرہ وغیرہ جو بھی تعریفوں کے پل باندھ سکتا تھا. کہا اگر امام مہدی کو آنا بھی چاہیے تو یہاں آنا چاہیے, یہ زیادہ قابلیت رکھتے ہیں. میں نے کہا دیکھو بھائی بات سنو, پہلی بات تو یہ کہ اگر ہمارے معاشرے میں کرپشن ہے تو انہی بزرگواروں کی وجہ سے, اگر ہمارے معاشرے میں چور بازاری ہے کیوں کیوں یہ ہمارے معاملات میں انٹرفیئر کرتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ آپ کا حق یہ ہے کہ آپ کے معاملات امریکہ میں بیٹھ کر حل ہوں؟ کیا واقعاً ہم آئی ایم ایف سے یہ توقع رکھیں کہ یہ ہمارے لیے کوئی خیر اور برکت لے کر آئیں گے؟ یہ خونی درندوں سے زیادہ بدتر لوگ ہیں. ان کے بارے میں اگر آپ کا یہ تصور ہے کہ یہ کوئی خیر لا سکتے, ناممکن ہے. یہ وہ خوفناک چیزیں ہیں کہ جو مطلب درندے بھی جو ہے وہ بالآخر آپ کے بدن کا کوئی نہ کوئی حصہ چھوڑ جاتے ہیں, ہڈیاں چھوڑ جاتے ہیں. یہ تو وہ خوفناک درندوں سے بدتر لوگ ہیں جو آپ کی ہڈیاں بھی نہیں چھوڑیں گے. ان سے خیر کی طلب کرنا, ان سے یہ توقع کرنا کہ خیر کبھی بھی نہیں ہوگا. میں نے کہا ایک تو ان کی مداخلت کی وجہ سے مسائل ہیں, دوسری بات تم جو یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ بڑے سچے اور بڑے امانت دار اور بڑے وہ ہیں, ان کی یہ امانت اور یہ سچائی چوروں کی سچائی اور امانت داری جیسی ہے. چور جب چوری کرتے ہیں, ڈاکہ مارتے ہیں, تو آپس میں بڑے ہی منصفانہ طریقے سے تقسیم کرتے ہیں. چور آپس میں ایک دوسرے سے جھوٹ نہیں بولتے. چور آپس میں جب معاملہ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دیتے. کیا چوروں کی آپس میں جو دیانت ہے, کیا جو چوروں کی آپس میں جو امانت داری ہے, کیا جو چوروں کی آپس میں صداقت ہے, یہ پسندیدہ ہے؟ کسی کا مال چوری کر کے غصب کر کے جو آپس میں ایمانداری سے تقسیم ہو رہی ہے, یہ ایمانداری مجبوری ہے یہ ان کی, کیونکہ یہ جانتے یہ ہیں کہ اگر ہم نے یہاں پر بھی ایمانداری نہیں دکھائی تو ہمارا اپنا وجود خطرے میں پڑ جائے گا. میں نے کہا ان کی جو تمہیں یہ شرافت اور یہ نیکی نظر آ رہی ہے, ذرا سے تم ان کی آستینیں پلٹ کر دیکھو گے تو ان کے ہاتھ کوہنیوں تک تمہیں افریقہ کے مظلوموں کے خون میں ڈوبے ہوئے نظر آئیں گے. یورپ کے جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں, لیٹن امریکہ, افریقہ اور ایشیا کے جو کم ترقی یافتہ ممالک ہیں, ان کے اندر استحصال کے ذریعے سے انہوں نے یہ ترقی حاصل کی ہے. یہ ان کے پاس کوئی نظام نہیں. اور اب یہ جس طرف ہمیں اور آپ کو دھکیل رہے ہیں وہ ایک ایسی تباہی ہے کہ جو نہ صرف ابھی تک تو ہم میں بھوک پیاس جنگ کا خوف تھا نا, اب ہمیں جس طرف یہ لے کے جا رہے ہیں وہاں پر حتیٰ غیرت اور حمیت کا خطرہ بھی ہے. یہ مجھے اور آپ کو جس طرف لے کر جانا چاہتے ہیں وہ جگہ ہے کہ جہاں پر محارم کا جو تقدس ہے وہ بھی ختم ہو جائے, ماں بہن سب ختم ہو جائے. یہ اس طرف لے جانا چاہتے ہیں مجھے اور آپ کو. اب اس مرحلے میں مدد کیسے ہونی ہے؟ اللہ ہم نے اور آپ نے مدد کرنی, کیسے کرنی ہے؟ اس الہی نظام اور معاشرے کے قیام کے ذریعے سے کہ جس نے اس کے سامنے مقابلہ کرنا ہے. اگر ان کے بڑھتے ہوئے قدموں کے سامنے میں صرف دعائے امام زمانہ پڑھتا رہوں گا تو نہ امام زمانہ آئیں گے اور نہ میری مدد ہوگی. قانون کیا اللہ کا؟ پہلے اپنی مدد خود کرو. تم کرو گے اپنی مدد تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو ہم نے اپنی مدد کیسے کرنی ہے؟ ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ وہ الہی نظام اور وہ الہی معاشرہ, وہ سیاسی نظام کہ جو الہی جہت رکھے ہو, اس کے قیام کے لیے کوشش کی جائے. اور واحد نظام اس دنیا میں کہ جو اس نظریے کو لے کر آیا ہے کہ جو ہماری زندگیوں کو الہی جہت دے, وہ نظام ولایت فقیہ ہے. کیونکہ نظام ولایت فقیہ, یاد رکھے گا, بعض لوگ جو یہ اشتباہات کہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں مولوی کہاں سے لے کر آ گئے, مولوی کہیں سے لے کر نہیں آئے ہیں. پیغمبر کس لیے آئے تھے دنیا میں؟ ہدف کیا تھا پیغمبر کی بعثت کا؟ آئیں مجھے اور آپ کو قرآن پڑھا کر سنا کر چلے جائیں. آئمہ نے کربلا کی قربانی کا نتیجہ یہ تھا کہ مجھے اور آپ کو رونے کا بہانہ دیں. یعنی امام حسین کی کل قربانی کا نتیجہ کیا ہے؟ کہ میرے اور آپ رو لیں. یہ اس لیے آئے امام حسین؟ یا امام حسین نے اپنے نوجوانوں کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے عزیزوں کو, اپنے اقارب کو قربان اس لیے کیا؟ خواتین نے اپنے پردے اس لیے دیے تاکہ زمین پر نظام الہی قائم ہو. لہذا خود کربلا سے اتصال کب پیدا ہوگا؟ جب ہم الہی اور کربلائی ہدف اپنی زندگی میں پیدا کریں گے. اب یہ جو دین کی, دیکھیں دین کی ولایت, تمام آئمہ کی کوشش کیا ہے؟ امام کیوں ہے امام؟ اس لیے امام ہیں کہ دین کا رہبر اور سربراہ وہی ہے. اب اگر میرے اور آپ کے اوپر دین حکومت کر رہا ہوگا تو خود بخود امام کون ہو جائے گا؟ حاکم ہو جائے گا. جب میرے اوپر دین حکومت کر رہی ہوگی تو دین کا جو والی ہے وہ خود بخود میرا اور آپ کا والی ہو جائے گا نا. اسی وجہ سے ہم امام کو جو امام کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں؟ امام کو امام کہا اسی لیے جاتا ہے کہ وہ رہبر ہے, وہ سربراہ ہے. کس کا سربراہ ہے؟ دین کا. اب اگر دین میرے اور آپ کے اوپر حکومت کرے گا تو امام خود بخود وہ پوزیشن حاصل کر لے گا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہے. اب جب تک امام پردہ غیبت میں ہے یہ کیسے ثابت ہوگا؟ میں اللہ کو کیسے ثابت کروں گا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اوپر دین حکومت کرے؟ کیسے ثابت کریں گے ہم؟ دعا امام زمانہ پڑھ کے, نمازیں پڑھ کے, روزے رکھ کے, کیا کیسے بتائیں گے آپ اللہ کو؟ اگر آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میرے اوپر دین حکومت کرے, کیسے ثابت کریں گے اللہ کو؟ دین کا نظام قائم کر کے نا. بھائی دیکھیں, اگر ہم یہ اللہ کو بتانا چاہتے ہیں کہ پروردگار میں حاضر ہوں, میں چاہتا ہوں کہ میرے اوپر دین حکومت کرے, تو مجھے اور آپ کو اپنا دنیا کا اس وقت نظام ایسا بنانا ہوگا نا کہ دین میرے اوپر حکومت کرے. اب جب میں اور آپ چاہیں گے کہ دین میرے اوپر حکومت کرے تو جو جب دین میرے اوپر آپ کے اوپر حکومت کر رہا ہوگا, اب امام تو ہے پردہ غیبت میں, اب جب تک امام پردہ غیبت سے نہیں آ رہے تو یہ دین کی حکومت زرداری آ کے بنائے گا, بلاول آ کے بنائے گا, نواز شریف کون بنائے گا, عمران خان جو مثلا ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں. ریاست مدینہ کا دعویٰ کرنا بہت آسان کام ہے, ریاست مدینہ کو سمجھنا بہت مشکل کام ہے. ریاست مدینہ کا معنی مذاق نہیں ہے, ریاست مدینہ کا معنی حقیقی معنوں میں یہ ہے کہ جب آپ نے ریاست مدینہ بنا دی تو ریاست مدینہ میں الہی نظام جاری ہونا چاہیے. اس لیے کہ ریاست مدینہ عین نبوت کا نام ہے. ریاست مدینہ وہ ہے کہ جو نبوت کے سائے میں چل رہی ہے. ریاست مدینہ یہ نہیں ہے کہ ایک سیاسی نظام بس قائم ہو گیا, جہاں مرضی جس کا دل چاہے جو مرضی کرتا رہے گا, نہیں. عین اسلام کی حکومت کا نام. اب نام سے دعویٰ کر کے مطلب وہ آدمی کہ جس نے اپنے ایک 6 فٹ کے وجود کے اوپر اسلام کو نافذ نہیں کیا ہے, وہ میرے اور آپ کے اوپر اسلام کو لا کے نافذ کرے گا؟ 6 فٹ کے وجود کو چھوڑ دیں, 6 انچ کے چہرے پہ جس کے اسلام نہیں دکھائی دیتا, وہ میرے اور آپ کے اوپر لا کر اسلام قائم کرے گا؟ کون کرے گا؟ اگر میں اور آپ اسلامی حکومت بنانا چاہتے ہیں تو امام کی غیبت میں یہ حکومت بنائے گا کون؟ دین کی حکومت دیندار بنائیں گے. دینداروں میں یہ حکومت کس کا کام ہے؟ مجتہدین کا کام ہے, ان کی ذمہ. اسی چیز کا نام ہے, یہ یاد رکھے گا, ولایت فقیہ جب کہا جاتا ہے تو بنیادی طور پر وہ ولایت فقہ ہے, ولایت دین ہے. اس کانسیپٹ کے پیچھے جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے؟ دین کی ولایت. اب دیکھیں, دین کی ولایت میں جب تک امام پردہ غیبت میں ہے تو کس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے؟ فقی. اس وجہ سے اس کو ولایت فقی کہا جاتا ہے. جس دن امام پردہ غیبت سے آئیں گے خود بخود فقی کا ایمان ختم ہو جائے گا, ولایت امام خود بخود جاری ہو جائے گی. لیکن ابھی ایک ملک میں ایک نظام بنا دینے سے, ابھی اگر ہونا ہوتا تو 40 سال میں اس دوران ہو چکا ہوتا ہے. یعنی کیا؟ اللہ تبارک و تعالی اس نظام کے صرف ایک سرحدی نظام کے اندر باقی رہ جانے سے, ایک سرحدی باؤنڈریز کے اندر رہ جانے سے راضی نہیں ہے. خدا چاہتا کیا ہے؟ کہ یہ نظام یہاں سے نکلے اور پوری دنیا کو روشناس کرائے اس بات سے کہ الہی نظام کیا ہوتا ہے, الہی نظام کا حسن کیا ہوتا ہے. اب اگر میں اور آپ کسی بھی عنوان سے اس الہی نہضت کا حصہ بن سکتے ہیں تو یہ ہماری اور آپ کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہو سکتی ہے. اب اس کامیابی کا ایک اہم ترین رخ اور جز کیا ہے؟ آپ کی یہ تنظیم. آپ اس تنظیم میں جو شمولیت اختیار کر رہے ہیں, اگر اس یعنی ذہنیت کے ساتھ آ رہے ہیں کہ جی میں آ جاؤں گا تنظیم میں تو چلو جی کچھ دیر یہاں بیٹھنے کو مل جائے گا, کچھ ذرا دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ چکر لگانے کو موقع مل جائے گا, کبھی یہ ہو جائے گا کبھی وہ ہو جائے گا. ISO میں پکنک ضرور ہے لیکن ISO پکنک کے لیے نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں؟ جیسے دین میں تفریح ہے, دین تفریح نہیں ہے. بالکل اسی طرح سے ایک الہی مقصد لے کر, اور اس چیز کو اپنی زندگی میں اپرچونیٹی سمجھیں, فرصت سمجھیں کہ آج کے اس مادی پرست دور کے اندر خدا نے آپ کو یہ توفیق عنایت کی ہے کہ آپ الہی جہد کی طرف متوجہ ہو کر اپنی زندگی کو, اپنے حیات کے نظام کو الہی جہت دینے کا ایک عزم، ایک حوصلہ اور ایک توجہ رکھتے ہیں، اس توجہ کو اور بہتر بنانے اور بڑھانے کی ضرورت ہے کہ جتنا آپ اس نظام ولایت فقیہ کو سمجھتے ہوئے اس زمانے کے، اپنے زمانے کے امام کی خدمت کار کے عنوان سے کام کرنے کا جذبہ لے کر آگے بڑھیں گے، اتنا ہی، یعنی یہ جو ٹائم پیریڈ ہے یہ اس لیے ہے کہ آپ کو ابھی الہی جہد دے، اور آپ جب معاشرے میں اتریں تو ایک ایسے فرد کے عنوان سے اتریں جو اپنی زندگی میں الہی جہاد کو لیے ہوئے ہو، تاکہ آپ کے وجود سے آپ کا معاشرہ الہی جہد پیدا کرے، اور پھر ہمیں خدا توفیق عنایت کرے کہ ہم وہ جہد دے سکیں کہ جو جہد حرکت پیدا کر سکے ہمیں اور ہمارے معاشرے کے اندر میں، کہ جو ہمارے معاشرے کو امام کے ظہور تک لے کر جائے۔ دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور میں کہ بارے الہ ہمیں دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور جتنا بھی یہ الہی نظام ہے، خود جو انقلاب اور انقلاب کے بعد کی جتنی بھی حرکت ہے بارے الہ، اس سب کو جلد از جلد امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور سے متصل فرما۔ بارے الہ تمام علماء مراجع اعظم بالخصوص رہبر معظم کی حفاظت فرما، جہاں جہاں پر بھی مؤمنین باطل سے برسر پیکار ہیں ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، ہم سب کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔